الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی ہی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، آج کا جمعہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ جمعہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، پھر یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، پھر اتنی سعادتوں کے ساتھ، اتنی برکتوں کے ساتھ پھر یہ محفل ہم کو نصیب ہونے کے لیے پھر ایک سال کی عمر چاہیے. دعا فرمائیے کہ بات ہمارے دل میں اترے، دل کے کانوں سے بات سنیے، اور سبق لینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اتنے دن سے رمضان کی رٹ لگانے کے بعد رمضان آیا، اور ابھی ہم جیسے غافل لوگ سنبھل بھی نہیں پائے کہ جانے کا وقت بھی اس کا آ گیا، آخری جمعہ آ گیا. اب مہلت ختم ہو رہی ہے، مومن کی زندگی کی ایک ہی تڑپ ہوتی ہے، جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں. اسی کے لیے اس کی صبح ہوتی ہے، اسی کے لیے اس کی شام ہوتی ہے، اسی کے لیے اس کا بھاگنا ہوتا ہے، اسی کے لیے اس کا بیٹھنا ہوتا ہے. ہماری زندگی کا مقصد جہنم سے بچنا، اللہ کی رحمتوں والی دنیا میں جنت میں پہنچنا. اس مقصد کو پانے کی ایک مہلت دی تھی اللہ نے، ایک مہینہ دے دیا تھا کہ اپنی زندگی بھر کے گناہوں سے چھٹکارا پا لو، جو دوزخ اپنی غفلتوں سے، سستیوں سے، کوتاہیوں سے تم نے تیار کر لی، اس مہینے میں آسانی سے اس کو بجھا دو، اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی دوزخ کو بجھا دو، اور جو جنت تمہارے خوابوں کا، تمہارے ارمان کی منزل ہے، اس کو حاصل کر لو. اللہ نے بہت آسان کر دیا تھا کہ یہ کر لو، یہ کر لو جنت، یہ کر لو جنت. اور پورا مہینہ پیار کا مہینہ تھا اللہ، جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ اللہ نے اس کو پیار کا مہینہ بنا دیا تھا کہ اس مہینے میں میں پیار لٹاؤں گا، میں بندوں کے ایک ایک عمل کو پیار سے قبول کروں گا، چھوٹی چھوٹی ہماری ادا پر اللہ کی طرف سے پیار کی بارش ہونے کا مہینہ تھا. فرمایا یغشاکم اللہ فیہ، یہ مہینہ پورا کا پورا ایسا تھا کہ اللہ ایمان والوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں محبت، جیسے ماں سینے سے لگا لیتی ہے. اتنے قربت کے دن تھے یہ، اللہ کو منانا بہت آسان، اور دنیا کی بھی سب نعمتیں مانگنا آسان، اور اللہ ایسے قدر کر رہے تھے، ایک ایک عمل کی قدر، چھوٹے چھوٹے عمل کی قدر ہے. اور پھر ایک اجتماعی ماحول تھا، سب ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، سب ایک ساتھ مل کر تراویح پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد، ذکر کا ماحول، تلاوت کا ماحول. یہ ماحول کون اپنے ہاتھ سے پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت یہ نہیں پیدا کر سکتے. جب رمضان میں ایک نیکی کا ماحول ملا،
عبادتوں کا ماحول ملا، طبیعتیں مائل ہو گئیں دین کی طرف، نیکیوں کی طرف، ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتوں کی جماعتیں ہیں. اب وہ اجتماعی ماحول پھر خاص سے جاتا رہا. تو یوں سمجھو ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت اب ہاتھ سے جا رہا ہے، سنہری وقت، قسمتوں کے بننے کا وقت، دنیاوی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی. قسمت چمکنے کا وقت تھا، وہ اب ختم ہو رہا. اس لیے ہماری امت میں یہ روایت رہی ہے کہ آخری جمعہ ہوتا آتا تو لوگ غمگین ہو جاتے تھے، نظمیں پڑھی جاتی تھیں، ودائی نظمیں، رو رو کے خطیب پڑھتے تھے، الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع، حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. ایک روایت رہی، روتے تھے لوگ کہ رمضان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو بہرحال غم ہونا چاہیے ہر ایمان والے کو، اتنا بہترین موقع. جس کی زندگی کا مقصود اللہ کی رضا ہے، جس نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوا ہے، وہ غمگین ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ایسا کب شروع ہوا اور کب ختم ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں. حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، افسوس کہ پلک جھپکنے میں ہی، اتنی دیر میں ہی جو محبوب کی صحبت تھی وہ ختم ہو گئی. آیا بھی محبوب، چلا بھی گیا. پلک جھپک نہیں پائے کہ محبوب جا رہا ہے. غم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے غم کا اظہار ہونا چاہیے. پھر اس میں ایک بڑا سبق بھی ہے دوستو، کہ دیکھتے دیکھتے جیسے مہینہ ختم ہو گیا ہے، ایسے ایک دن زندگی بھی ختم ہو جائے. آدمی سوچتا ہی رہتا ہے میں اپنی زندگی بدلوں گا، میں ایک مسجد بناؤں گا، میں کوئی مدرسہ بناؤں گا، میرے حالات بنیں گے تو میں ایک غریب کی کفالت لوں گا. کتنے لوگ سوچتے سوچتے ہی زندگی گزر جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے جو ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر پل بھر کے لیے، ایک پل بھر کا موقع نہیں ملتا، کھڑے قدموں سیدھا کھینچ کے لے جایا جاتا ہے. کھانے کھانے والا منہ کا نوالا نگل نہیں سکتا، اگر وقت آ گیا تو نگلنے سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ زندگی ایسی ہے، کب ختم ہوگی پتا نہیں. رمضان کے بارے میں تو معلوم تھا کم سے کم 30 دن ہیں، پھر بھی وہ گزر گئے. زندگی کے بارے میں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ 30 دن ہے کہ نہیں. جس طرح ہم رمضان کو ودا کر رہے ہیں، دنیا کو ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، اس کو بھی یاد کرنے کا دن ہے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. پھر ایک دوسرا سبق یہ ہے کہ جس طرح رمضان قیمتی تھا، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، ایک گھونٹ پانی پلانے پر دن بھر کے روزے کا ثواب ملتا تھا، ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب مل رہا تھا، اور ایک ہی دن میں 1000 سال کی زندگی کی جمپ مار سکتا ہے، ایسی شب قدر تھی. ایسا اس کا ایک ایک پل قیمتی تھا نا، ایسے ہی ہماری یہ پوری زندگی کا بھی ایک ایک پل قیمتی ہے. یہ بھی ایک بڑا رمضان ہے، جس کو بھی 50 سال 60 سال 70 سال ملے نا، وہ بھی بہت قیمتی ہے. اس کی قدر جب دنیا سے نکلیں گے تو پتا چلے گا یہ وقت کتنا قیمتی تھا. ایک سیکنڈ کے سبحان اللہ پر جو جنتیں ملنے والی ہیں، وہاں دیکھیں گے تو افسوس کریں گے اس سیکنڈ پہ جو غفلت سے گزر گیا. بہت قیمتی ہے زندگی، ہم کو پالنے کے واسطے بہت بڑی کائنات چلائی جا رہی ہے، خالی نہیں پل رہے ہم. یہ جو ماحول ہے، یہ موسم ہے، یہ فضا ہے، یہ ہوا ہے، یہ روشنی ہے، یہ 2 پیسے میں نہیں بنی ہے. یہ آپ اس کائنات کی قیمت نہیں لگا سکتے، اتنی بڑی کائنات چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمارے دن گزر رہے ہیں اور ایک مقصد کے لیے پالا جا رہا ہے، جنت کا بیج حاصل کیا جا رہا ہے. ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. جو سیکنڈ چلا گیا اس کی پھر کوئی تلافی نہیں ہے. ایک واقعہ آپ کو سنایا گیا گزشتہ، کہ شاید قریبی دنوں ہی کی بات ہے، ایک جو ہے نیک شخص جو بالکل سچے، جن کے بارے میں جھوٹ کا امکان نہیں، انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک جگہ اتفاق سے کہیں ایک قبر کھل گئی. بعض وقت پانی گرنے سے کرنے سے بعض وقت جو ہے کہیں قبریں کھل جاتی ہیں، تو قبر کھل گئی، انہوں نے دیکھا تو اندر ایک بہت خوبصورت انسان ہے، نورانی، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ قبر کے اندر زندہ بھی ہیں، نورانیت بھی ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ قرآن کیسے تلاوت کر رہے ہیں، قبر میں تو کوئی عمل نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت سے بہت محبت تھی، تو میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے، موقع دیا جائے. چنانچہ مجھے اجازت ملی، اس لیے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. انہوں نے پوچھا اچھا آپ ذرا بتائیے کتنے قرآن آپ نے پڑھے ہوں گے. وہاں کی اس دنیا کی ٹائمنگ بھی الگ ہوتی ہے، وہاں کا ٹائم بھی الگ ہوتا ہے، یہاں کا ضابطہ نہیں ہوتا. تو آپ بتائیے اندازہ کتنے قرآن آپ نے پڑھے ہوں گے. تو انہوں نے سوچ کے کہا 1 کروڑ تو پڑھے ہوں گے، 1 کروڑ قرآن تو ہم نے پڑھے ہوں گے. تو بہت یہ جو ہے رش کرنے لگے، کیا ہے آپ کی قسمت، 1 کروڑ قرآن. اب یہ 1 کروڑ قرآن کہہ کے یہ دیدے جو پھاڑ رہے ہیں، حیرت کر رہے ہیں، ان کے اوپر رش کر رہے ہیں، تو اچانک ایک جملہ انہوں نے کہا کہ آپ ذرا میرے اوپر مہربانی کیجئے. بولے وہ قبر والے بزرگ نے کہا آپ ایک میرے اوپر مہربانی کیجئے، یہ میرے 1 کروڑ قرآن آپ لے لیجئے اور آج آپ نے ایک سورہ فاتحہ جو پڑھی وہ مجھے دے دیجئے گا. حیرت زدہ ہو گئی، ایک فاتحہ کے بدلے میں آپ پورے 1 کروڑ قرآن دینے تیار. فرما ہاں یہاں میں قرآن تو پڑھ رہا ہوں، میں کروڑوں قرآن پڑھ رہا ہوں، مگر اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اور آپ دنیا میں ہیں، آپ کی سورہ، ایک سورہ فاتحہ کا ثواب، آپ کے ایک سبحان اللہ کا ثواب میرے 1 کروڑ قرآن سے زیادہ ہے. یہ ہے زندگی کی قیمت. ہماری یہ زندگی بھی ایک رمضان ہے، یہاں اعمال کا ثواب ملتا ہے. اس زندگی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، یہ غفلتوں میں گزارنے کے لیے زندگی نہیں ہے. یہ ایک ایک پل کمانا ہے، کمانا ہے، تھکنا نہیں ہے. کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا، آرام جا کے قبر میں کرنا ہے، دنیا میں کام کرنا ہے. اللہ نے ہم کو پتھر نہیں بنایا کہ پڑے رہیں، اللہ نے درخت نہیں بنایا کہ کھڑے رہیں، ہم کو انسان بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، ہم کو زبردست صلاحیتیں دی ہے، اور ہمارے اعمال کے بیچ سے جنت بنانے والے ہیں. ہمارا عمل چاہیے اللہ کو. تو اللہ کرے کہ جہاں رمضان کی قدر ہو، غم ہو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی بھی فکر ہو. اس رمضان میں مختلف جماعت میں ایک رمضان کے سبق جو ہے سنانا ہم نے شروع کیے تھے، مگر وہ کیا 3 سبق ہی ہو گئے، رمضان ختم ہو رہا. رمضان میں تو آپ کو 300 سبق ہم نکال کے بتا سکتے ہیں کہ رمضان کی تربیت میں، رمضان کے اعمال میں کس کس طرح سے ایک مومن کی فنیشنگ کی جا رہی ہے، کیا کیا اس کی عبادتوں میں ہے، اس کے اعمال میں. بہت بڑا ایک تربیتی نظام ہے رمضان، مگر ہم 3 سبق ہی سنا سکے، اب وقت ہو گیا. پھر بھی آج ارادہ ہوا کہ عین وقت پہ، دیر سے آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ عین وقت میں نے مضمون بدل دیا تو سیٹ کرنے میں دیر ہو گئی. تو ایک بڑا سبق جو ہم کو رمضان سکھاتا ہے، جو آج کل کے زمانے کی ہوا کے خلاف ایک مسلمان کی بغاوت ہے، رمضان کا سبق کیا ہے؟ رمضان کا سبق یہ ہے کہ مسلمان سادہ زندگی گزارے، مسلمان جم کے کمائے اور کمائی اپنی ذات پر، عیش پر، آرام پر خرچ نہ کرے، اس پیسے کو اپنی آخرت پہ خرچ کرے، اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کرے. جس طرح جسم کو جھکا جھکا کے ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت آخرت بنانے کا جیسا ذریعہ ہے، ایسے ہی کما کما کر آخرت بنانا یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ دو پر ہیں اللہ کی طرف بڑھنے کے، کہ نیکیاں کرو، گناہوں سے بچو، ایک عمل. دوسرے، کما کما کے اللہ کا کلمہ بلند کرنے پر خرچ کرو. یہ دنیا ایک جنگ ہے، ایک طرف شیطان ہے، اس کے لاؤ لشکر ہیں اور اس کے اربوں ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان ہیں، اللہ کی پارٹی ہے، حزب اللہ ہے. مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے دنیا میں دین پھیلے. دین کیسے پھیلے گا؟ جب تک مال کی قربانی نہیں دیں گے، سب اپنا مال نہیں جھونکیں گے، کیسے پھیلے گا؟ دنیا کے اپنے اصول ہیں. جب تک آپ انتظامات نہیں کریں گے، جب تک آپ خرچہ نہیں کریں گے، کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کا کلمہ اس دنیا میں بلند ہو. اس کے لیے اتنا فنڈ چاہیے، اتنا فنڈ چاہیے، اتنا فنڈ چاہیے کہ سب کماتے رہیں ڈالتے رہیں، کماتے رہیں ڈالتے رہیں، تب جا کے دین وجود میں آئے گا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. سجدے تو بہت کر رہے ہیں، دعاؤں میں تو بہت رو رہے ہیں، لیکن دنیا میں دین کا کیا حال ہے؟ دین پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے؟ اس کا غم نہیں ہے، اس کے لیے اپنا وقت نہیں لگ رہا ہے، اس کے لیے پیسہ نہیں لگ رہا ہے، تو ایسے نمازی کو اللہ کی ٹھوکر ہے. ایسے رونے والوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ایسے عبادت گزاروں کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے باخلاق لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. ان کو دین کی فکر نہیں ہے، اللہ کے کلمہ بلند کرنے کی فکر نہیں ہے. تو دین کا ایک سبق ہے کہ خوب کماؤ، محنت کرو، مگر اپنی ذات پر مت لگاؤ، اللہ کی مخلوق پر لگاؤ، امت پر لگاؤ، اور اس کے ذریعے سے اپنی روح کو بناؤ، اپنی آخرت کو بناؤ. تو یہ مہینہ کیا ہے؟ صبر سکھاتا ہے، شہر الصبر، اور صبر ثوابہ الجنہ. جو خواہش آئی پوری کرتے جا رہے ہیں، کپڑے پہ کپڑے، کپڑے پہ کپڑے خریدتے جا رہے ہیں، گاڑیاں بدلتے جا رہے ہیں، مکانات پہ خرچے ہو رہے ہیں، دعوتوں پہ خرچے ہو رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہا اپنی ذات کا خرچ. جو 1500 کما رہا ہے، وہ 1500 میں بھی اس کا گھل چل رہا ہے اس زمانے میں بھی، اور ایک 1,500,000 کما کے بھی وہ پورا اپنے اوپر ہی خرچ کر رہا ہے. تو جو زندگی 1500 میں بھی گزر سکتی ہے، اس پہ 1,500,000 کیوں لگا رہے ہو خرچ؟ مہان 1,500,000 خرچ کرنے والے بھی، تو خرچ اپنے اوپر ہی کرتے جا رہے ہیں، اپنے اوپر ہی کرتے جا رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمان کا زندگی کا طریقہ نہیں ہے. آج پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے سے، آج کی تہذیب، آج کی دنیا والے سب کے دل میں ایک آگ لگا رہے ہیں کہ خوب کماؤ خوب کھاؤ، خوب کماؤ خوب کھاؤ، عیش کرو، لگژری لائف. آج کے دنیا والے اس کو زندگی کا مقصود بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ دنیا کی ترقی، تمہاری ترقی، تمہارے بچوں کی ترقی ہے کہ تمہاری لائف لگژری ہو جائے. یہ پوری دنیا کی شیطانی آواز ہے، شیطان ہے، شیطان بول رہا ہے. دنیا کو چمکاؤ، جسموں کو چمکاؤ، دسترخانوں کو چمکاؤ، یہ اللہ رسول کی بات نہیں ہے، یہ شیطان کی بات ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان اپنے اندر کی پوری خوبیاں، کمالات، اپنے اخلاق سب بھاڑ میں ڈالے، صرف کمانے کھمانے کھانے میں لگ جائے، عیش کرنے میں لگ جائے. وہ بھوک لگاتا ہے، لگژری کی بھوک، اور لگژری، اور اس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں. ترقی یہ ہے کہ انسان اونچا ہو، انسان اونچا ہو، انسان بلند ہو، انسان فرشتوں سے آگے جائے، انسان بڑی سی بڑی جنت لے سکے، انسان اللہ کے رنگ میں ڈھل جائے، اللہ کی صفات میں ڈھل جائے، یہ انسان کی ترقی ہے. لگژری لائف ترقی نہیں ہے. نعمتوں کے استعمال میں حد سے زیادہ تجاوز، کھانے پہ حد سے زیادہ، ضرورت میں حد سے زیادہ خرچ، آسائش کی انتہا کو پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے آدمی، قرآن پاک میں اس کی سخت مذمت ہے. قرآن پاک میں اس کو کافروں کی صفت بتایا گیا، جو اپنی لائف کو لگژری بنانے کے چکر میں رہتے ہیں، فرمایا یہ کافروں کی صفت ہے. جگہ جگہ مترفین پہ لعنت ہے قرآن مجید میں، جو زندگی کی آسائشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اصل ایمان والے صفات والے گزرنے کے بعد پھر ایسی ناخلف اولاد پیدا ہوئی، ایسے ناہنجار لوگ پیدا ہوئے جو خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے. اضاعوا الصلاة، عبادتوں کو ضائع کر دیا، اپنی پرسنالٹی بنانے چھوڑ دیا، خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے. فسوف يلقون غيا، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی کھائی ہے، جو لگژری لائف کے پیچھے. ہم کیا سمجھتے ہیں ترقی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں، لگژری آئٹم بڑھتے جا رہے تو سمجھتے ترقی ہو رہی، ترقی نہیں ہو رہی، جہنم میں جانے کا سامان ہو رہا ہے. خوش ہوتے ہیں، چلو اب کار آ گئی، اب فلاں چیز آ گئی، فلاں چیز آ گئی، خوش ہوتے ہیں اس پہ، جبکہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. صرف دولت کا ملنا، صرف آسائش کا ملنا نعمت نہیں ہے، دین کے ساتھ ہے تو ایک بات ہے، صرف آسائشوں کا ملنا نعمت نہیں ہے، خطرناک امتحان ہے. آدمی غریبی کا امتحان کامیاب ہو سکتا ہے اس میں، مگر دولت مندی کے امتحان میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. اللہ دولت دے کے جس کو آزماتا ہے وہ بہت بڑی مصیبت میں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تعجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں. مدینے میں جو منافق تھے نا، اوپر سے مسلمان اندر سے دنیا دار، بہت دولت تھی ان کے پاس، سوسائٹی میں بڑا مقام تھا، ہر محفل میں جاتے تھے تو مین کرسیوں پہ بیٹھ جاتے تھے، حضور کے مجلس میں آگے قریب قریب بیٹھ جاتے تھے، کپڑے اچھے، ڈریسنگ اچھی، بات کرنے کا اسٹائل اچھا، خاندان ترقی والے، مگر طبیعتوں میں کیا ہے؟ دنیا داری، ایمان صرف زبان پر. تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا لا تعجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں. اے میرے نبی، یہ جو اوپر سے مسلمان اندر سے منافق ہیں، دنیا پہ رجے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں، ان کا مال، ان کے مال کو اچھی نظر سے مت دیکھو آپ، ان کی اولاد کو، ان کی خاندانی کے طریقوں کو آپ کوئی بھلی نظر سے مت دیکھیے، یہ کوئی انعام نہیں ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ان کو نعمتیں دے دے کہ اللہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دینا چاہ رہے ہیں، ان کی دولت مندی عذاب ہے اللہ کا، معلوم ہے دولت بھی عذاب ہوتی ہے. وتزق انفسہم، بڑی مشکل سے ان سے جان، ان کی جان نکلنے والی ہے. تو میرے بھائیو، خالی گھر میں زندگی میں دولت آسائش بڑھ رہی ہے تو اس کو نعمت مت سمجھیے، وہ امتحان ہے. اور مومن کا پیسہ لذتوں کے لیے، آسائشوں کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے دنیا میں بہت کام ہے، مومن کے پیسے کا بہت زبردست استعمال ہے. ایک طرف امت میں لاکھوں لوگ مختلف ملکوں میں بھوکے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے کافروں کی پناہ لینی پڑ رہی ہے، دوسری طرف امت عیش کر رہی ہے، آپس میں کوئی درد ہی نہیں ہے، پیسے کے استعمال کا کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا ہوا ہے. اور آدمی آج کا سمجھتا ہے نا، پیسہ ہے نا میرے پاس، اللہ اچھا رکھے نا، اس لیے خرچ کر رہا ہوں. تو یہ بہت غلط ذہنیت ہے، پیسہ ہے تو عیش کرنے کے لیے سمجھ رہے ہیں، اللہ دے رہا بھائی اس لیے کھا رہا ہوں. تو دولت مندی ہونے کے ساتھ عیش ہونا ضروری نہیں ہے، دولت مندی کے ساتھ سادگی بھی چل سکتی ہے. دولت تو بہت ہے مگر زندگی سادہ ہے، یہ ہے حسن زندگی کا. دولت خود پہ لٹانے کے لیے نہیں آتی، آخرت کی تیاری کے لیے سامان ہے، وہ ایک ذریعہ ہے. صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت مثال ہے، مگر وقت کم ہوتا ہے جمعہ میں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کتنے بڑے دولت مند تھے، اتنا بڑا تجارتی قافلہ کہ ایک اونٹ شام میں ہے تو ایک مدینے میں. بعض جنگوں میں انہوں نے فوج کے ایک بڑے حصے کی پوری خرچ کی ذمہ داری لے لی. بہت دولت مند ہیں لیکن وہ دولت اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں تھی، مزوں کے لیے نہیں تھی. ایک صاحب کو حضور کے پاس آئے، بڑی ضرورت لے کے آئے، بہت بڑی رقم کی ان کو ضرورت تھی. حضور نے فرمایا جاؤ عثمان کے گھر جاؤ. اب ان کے گھر کے پاس گئے، دروازے کے پاس گئے تو دیکھا وہ اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں ایک طرح سے کہ چراغ کی بتی رات میں کیوں زیادہ رکھی، زیادہ تیل جل گیا اس کی وجہ سے، اللہ کو کیا حساب دیں گے. یعنی ایک زیرو بلب سے کام چل سکتا تھا، تم نے ٹیوب لائٹ کیوں جلایا، اس پہ بیوی اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بتی کے اندر تیل زیادہ جل گیا، کیوں اتنی بتی تیز رکھی. تو یہ بہت بڑی رقم کے لیے گئے تھے، واپس آ گئے کہ جو آدمی تیل کے اوپر ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو سمجھا رہا ہے، وہ مجھے اتنی بڑی رقم کہاں سے دے گا. حضور کے پاس آ کے پھر چپکے سے بیٹھ گئے محفل میں. تھوڑی دیر کے بعد حضور کی نظر پڑی، ارے گئے نہیں کیا؟ نہیں میں حضرت حضور میں گیا تھا مگر پھر آ گیا. بولے نہیں نہیں جاؤ جاؤ. اب چونکہ حکم دیا تھا حضور نے، پھر آنے کے بعد پوچھیں گے گئے تھے نہیں تھے، بات ہوئی نہیں تھی، اب تو جو ہے واپس آنے کا سوال نہیں تھا. اب ہمت کر کے انہوں نے آواز دی، اندر کھٹکا دیا. باہر آتے ہی انہوں نے جیسے ہی کہا کہ میری فلاں ضرورت ہے، سیدھا گئے اور 50,000 اشرفیاں لا کے دے دیا، ایک لفظ نہیں پوچھا، سیدھا گئے. تو بیوی جو ہے بتی زیادہ چلاتی ہے وہ برداشت نہیں ہے، لیکن 50,000 دینا کوئی بات نہیں. یہ ہے مسلمان، ہم سمجھتے ہیں پیسہ ہم اپنے لیے ہی کمائیں گے، میرا پیسہ میں کھا رہا ہوں، دوسروں کا کھا رہا ہوں کیا؟ مولوی صاحب کو بہت ہی غصہ آ رہا ہے، تیرا پیسہ کیا ہوئے، نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، پیسہ اللہ کا ہے، پیسہ اللہ کا ہے، کسی کا پیسہ نہیں ہے. آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، جیسے مسجد کے متولی صاحب کے پاس چندہ ہے تو ان کے باپ کا نہیں ہے، وہ مسجد کے لیے چندہ ہے، وہ اس سے وائش نہیں کر سکتے، گاڑی نہیں خرید سکتے. ایسے ہی ہر مسلمان، ہر انسان کے پاس جو پیسہ ہے اس کا نہیں ہے، وہ مخصوص کاموں میں خرچ کرنے کے لیے. معروف انداز میں آپ کے ماحول کے اعتبار سے ایک درمیانی آدمی جو خرچ کر سکتا ہے وہ کرو. یہ نہیں کہتے کہ تنگی کی زندگی گزارو، صحابہ کی اتنی آئے کہ حضور کی اتنی قربانی دو، مگر یہ کہ نارمل خرچ کرو، اور باقی سارا پیسہ کس کا ہے؟ اللہ کے دین کا ہے، امت کا ہے، امت کا پیسہ آپ کے جیبوں میں ہے، آپ کا نہیں ہے. اپنا سمجھنا ہی جرم ہے، وہیں سے غلطی ہوتی ہے. تو رمضان اس لیے آیا تھا کہ اس کی ٹریننگ بھی دے. حضور آندھی کی طرح خرچ کرتے تھے، خود بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، خوب رات رات بھر تلاوی پڑھنا کافی نہیں ہے، عبادتیں کرنا کافی نہیں ہے، بہت ضروری ہے وہ، بہت اہم ہے وہ، بہت بیسک ہے وہ، مگر پیسہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے. پیسہ خرچ کرنے بغیر ایک صحیح انسان ہی نہیں بن سکتا آدمی، اندر سے بھیڑیا رہتا ہے پیسہ نہیں خرچ کرنے والا، سانپ ہے وہ جو پیسہ نہیں خرچ کرتا ہے، انسان نہیں ہو. پیسہ خرچ کیے بغیر انسان نہیں بن سکتا. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کا نام مت لو، ہرگز تم نیک نہیں بن سکتے، ہرگز نیکوں میں تمہارا نام نہیں آ سکتا، تم بدکار ہو اگر تم اپنا پسندیدہ مال اس میں سے نکال کے خرچ نہ کرو. بچا کچا سب عائش کرنے کے بعد 1,000 دے تو 10,000 دے تو نہیں، پسندیدہ مال جس جو دل میں وہ نکال کے دینا ہے. تصدق وانت صحیح شحیح، حضور نے فرمایا اس وقت پیسہ نکال نکال کر دین کے لیے دو، امت کے لیے دو، جبکہ تمہارے زندگی میں ارمانوں کی ایک فہرست ہے، صحت اچھی ہے، ترقی کرنے کا جذبہ ہے، اور ایک کمپلیکس بنائیں گے، اور ایک گاڑی لیں گے، اور کاروبار پھیلائیں گے، امنگوں کی دنیا ہے، گاڑی لیں گے، گھوڑا لیں گے، جس زمانے میں تمہارے اندر امنگیں ہیں، خرچ کی لمبی لمبی لسٹیں تمہارے سامنے ہیں، اور اب میں خرچ کر دوں گا میرا فلاں پروجیکٹ رک جائے گا. ایسے موقع پر نکال کے لاکھوں دینا یہ ہے مسلمان. اپنے پروجیکٹوں کو روکنا, اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹنا اور دین پہ خرچ کرنا. اور میں لن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, لن تنالو, ہرگز نہیں, ہرگز تم نیک نہیں ہے, ہرگز اللہ کی نظر میں نیکی کا مقام تم کو نہیں مل سکتا جب تک کہ تم دل کھول کے دو, دل میں جگہ پکڑی ہوئی چیز کو دل سے جدا کر کے دو, اپنا قیمتی مال دو. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو. آخرت کی جنت ہمیشہ کا عیش معمولی چیز نہیں, بہت بڑا انعام ہے. اس انعام کو پانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو فرمایا یہ غم سیکھنے کا مہینہ, امت کا غم سیکھنا, دین کا درد سیکھنا, پیسہ اس کے لیے نکالنا. دیکھیے صحابہ کتنا خیال کرتے تھے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں, وقت کے حکمران ہیں, وظیفہ بیت المال سے بالکل مختصر لے رہے ہیں, گھر جتنے میں چلے ہوتے. ان کی بیوی کو خواہش ہوئی, وہ زمانہ ہوا گھر میں میٹھا نہیں بنا, میٹھا بنائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, پیسے تھوڑے تھوڑے بچانے شروع کیے. انہوں نے کتنے مہینے بچائے, کتنے ہفتے بچائے, روز کے خرچے میں سے پیسے بچائے. کئی دن کے بعد جو ہے پیسے جمع ہوئے تو میٹھا بنا کے دسترخوان پہ رکھا. حضرت ابوبکر نے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے آ گیا, روز تو ہم لوگ کھاتے نہیں, یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا کہ نہیں, ہم جو پیسہ وظیفہ آتا نا, کئی دن سے میں بچا رہی تھی, خواہش تھی, آج وہ پیسے سے میں میٹھا بنا کے رکھ دوں. بولے کہ او ہو, ہم اپنی ضرورت سے زیادہ وظیفہ لے رہے. اس کا مطلب کہ ضرورت سے زیادہ بچ رہا ہے ہمارے پاس پیسہ, وظیفہ اپنا کم کرا دیا. اتنا لگژری سے بچتے تھے صاحب, حالانکہ ذہین انسان تھے, کوئی حولے انسان نہیں تھے. ابو بکر عرب کے سب سے ذہین انسان تھے, سردار گھرانے کے تھے. اسلام خلیفہ بننے سے پہلے بڑی تجارت تھی ان کی. انہیں کہ فقیر آدمی ہے اس لیے احتیاط کرنا آسان ہے, بڑے خاندان کے تھے, بڑی شخصیت تھی, مگر ان کے دل میں تھا کہ ہم تو آخرت کے لیے جینے والے لوگ ہیں, ہمارا پیسہ آخرت بنانے کے لیے, ہمارا پیسہ عیش کرنے کے لیے. آج علماء یہ نہیں بولتے کہ میٹھے مت کھاؤ, نہیں بولتے, کھاؤ بھائی سب کھاؤ, مگر عیش مت کرو, دین کا حق ادا کرو. حضرت عائشہ کو دیکھیے رضی اللہ عنہا, ایسی عادت سب کی پڑ گئی تھی کہ ایک مرتبہ بیٹھ کے 1,00,000 اشرفیاں, 1,00,000 روپے انہوں نے تقسیم کر دیے. پیسے آتے تھے کہیں سے کبھی کبھی, تو بیٹھ کے جو تقسیم کرنا شروع کیا تو ایک ہی بیٹھک میں 1,00,000 اشرفیاں تقسیم کر دیں. آج کے حساب سے سوچیں گے تو کروڑوں کی بات ہے. جبکہ ان کا ڈریس کیا تھا, جو کرتا پہنی ہوئی تھی وہ پھٹا ہوا تھا. 1,00,000 تقسیم کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا ذرا ایک نیا کرتا سلا لیں گے, یا کرتا سلانے کا انتظام پہلے کر لیں گے پھر بعد پھر تقسیم کریں گے. ہم کو اگر کوئی دین کا خرچہ بتاتے یاد آتا, ابھی گھر بنانا ہے, ابھی بچوں کی شادی کرنا ہے, ذرا بچا کے رکھو. 1,00,000 تقسیم کر رہی, جسم کے کرتے کا خیال نہیں ہے, پہلے کرتے کے لیے تو پیسے بچا لو. ایک دن روزے سے تھی, 12,000 درہم تقسیم کر دیے. ختم ہونے کے بعد باندی نے کہا کہ آج آپ روزہ ہے, افطاری کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, افطاری کے واسطے 1 درہم بچا کے رکھ لینا تھا, افطاری خرید سکتے تھے. بولا بولنا تھا, یاد دلانا تھا. اپنی ضروریات کی طرف اتنا زیادہ توجہ نہیں تھی ان کی, آخرت کی طرف. یہی لوگ ہیں جن کو ہم ایمان لائے ہیں, ان کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں. یہ یہود نصارہ یہ امبانی ہمارے رہبر نہیں ہیں, یہ عیش کرنے والے یہ دنیا کے کتے ہمارے رہبر نہیں ہیں. ہمارے رہبر حضور ہے, انبیاء ہیں, صحابہ ہیں, ہم آخرت کے تاجر ہیں. ہم نے کلمہ اللہ پر پڑھا ہے. تو بہرحال ہمیشہ سے یہ ماحول امت کا رہا ہے کہ علماء جو ہے ذریعہ بنتے رہے ہیں کہ مالداروں کی دولت غریبوں تک پہنچے. بڑے بڑے مالدار ہوتے تھے, علماء سے اٹیچ رہتے تھے, پوچھتے رہتے تھے کہاں خرچ کرنا ہے, کہاں امت پہ خرچ, دین کے شعبوں پہ خرچ. صلاح الدین ایوبی جن کا نام سن کے دنیا سر جھکاتی ہے, دشمن بھی سر جھکاتے جن کا نام سن کے. جنہوں نے پورے یورپ کے پورے بادشاہوں کی مشترکہ فوج کو تنہا شکست دی تھی صلیبی جنگیوں نے. جنگوں کا سلسلہ تھا, اپنے دشمن ہو گئے تھے, اپنے منافق ہو گئے تھے, ہر طرف سازشوں کا جال تھا, اس کے باوجود اپنوں کو بھی سدھارا, پھر پورے یورپ کی فوجوں کو تنہا شکست دی. آپ سوچو کتنا بڑا بادشاہ ہوگا, کتنا بڑا کمانڈر ہوگا, کتنا بڑا دولت کا انتظام رہا ہوگا. لیکن جب ان کا انتقال ہوا نا تو کیا چھوڑ کے گئے, صرف 47 چاندی کے ٹکڑے چھوڑ کے گئے, اولاد کو جو چھوڑ کے گئے. سونے کا ایک سکہ تھا اور 47 جو ہے درہم تھے, یہ چھوڑ کے گئے. ساری دنیا کو فتح کرنے والا, اسلام میں بلندی اس کا نام ہے, پیسہ جمع کرنا, سانپ کی طرح بیٹھ کے رہنا, یہ نہیں ہے. ارے زندگی سے کارنامے انجام دو, پیسہ لٹاؤ سچائی کے لیے, حق کے لیے. پیسے جمع کر کے بیٹھنا, بینک بیلنس جمع کرتے رہنا, بچوں کو برباد کرنے کا انتظام ہے, کفن کے لیے ان کے ذاتی پیسوں میں گنجائش نہیں تھی تو ان کے جو وزیر نے اپنے پیسے سے کفن کا انتظام کیا. پوری دنیا کا فاتح مر رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے, کفن کا انتظام وزیر کر رہا ہے. یہ ہے ہماری آئیڈیل, یہ ہے ہمارے نمونے. تو میرے بھائیو, یہ جو رمضان ہے, جہاں عبادت سکھاتا ہے وہاں دین کے لیے خرچ سکھاتا ہے, وہاں دین کے لیے اپنی خواہشوں کو دبا کر کچھ دینا سکھاتا ہے. جتنی بڑی بڑی اہم جنگیں ہوئی ہیں رمضانی میں ہوئی ہیں, دین کو پھیلانے کی بڑی بڑی کوششیں رمضانی میں ہوئی ہیں. پچھلی امتوں میں بھی دین کو پھیلانے کی جو کوششیں ہوئی رمضان کی تاریخوں میں ہوئی ہیں. تو رمضان دین کے لیے قربان ہونے کے عہد کا نام ہے. حضور غار حرا سے جو قرآن لے کے آئے, غار حرا میں بیٹھے تھے, یہی اعتکاف کر رہے تھے, یہی عبادت کر رہے تھے, لیکن وہاں سے کیا لے کے آئے, ساری دنیا کو بدلنے کا نسخہ لے کے آئے, ساری دنیا کو بے دینی سے نکال کے دین میں لانے کی محنت لے کے آئے, اور پھر نکل کے ساری دنیا کو بدلا. تو یہ رمضان کیا سکھاتا ہے, مسلمانوں دین کے خادم بنو, دین کے خادم بنو, پیٹ کے پجاری مت بنو, دین کے خادم بنو, یہ دین سکھاتا ہے. اور یہ انفاق جو ہے آج کل اس کی تربیت کا ماحول ختم ہو گیا, ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جس طرح نماز کی مشق ہوتی تھی ایسے ہی خرچہ کرانے کی بھی مشق ہوتی تھی. مسجد نبوی میں انفاق کی بات ہوتی تھی, مسجد نبوی میں لوگ لا کے دیتے تھے, اٹھ اٹھ کے جا کے لا کے دیتے تھے, ہر بار چندہ ہوتا تھا, ہر بار چندہ ہوتا تھا. جس طرح نماز پڑھنے کی جگہ تھا, چندے کی بھی جگہ تھی مسجد نبوی, جم کے چندہ ہوتا تھا. کوئی مسئلہ آ گیا, الصلاۃ جامعہ اعلان ہوتا تھا, مسجد میں لوگ جمع ہوتے تھے, مسجد میں بات ہوتی تھی, مسجد میں سب کے سامنے چندہ ہوتا تھا تو سب کی تربیت ہوتی تھی. آج ہم لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے اگر مسجد میں اگر اعلان ہو گیا تو ارے ہم نماز کے واسطے چندے کے اعلان کرتے رہتے ہیں, ایسے سوچنے والے ہیں. مسجد جس طرح سے عبادت سکھانے کی جگہ ہے, مسجد اسی طرح سے مال خرچ کرنا سکھانے کی جگہ ہے. دیتے دیتے دینے والا بنتا ہے آدمی, اور ہر قسم کا طبقہ خرچ کرتا تھا. آج عام لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے چندہ بولتے ہی, اب مالداروں کے پاس جاؤ, فلاں شیٹ صاحب کے پاس جاؤ, انہوں دیتے جاؤ. تم کس غرض کے واسطے دنیا کے اندر, تمہارا پیسہ کس کے واسطے, تمہارے پاس پیسہ نہیں کیا, بھوکے رہ رہے گا, اللہ تمہارا نہیں ہے کیا, اللہ کو غلامی دکھانا تمہارا کام نہیں ہے. اللہ کو غلامی دکھانے کے لیے جس طرح جسم جھکا کے عبادت کرنا پڑتا ہے, پیسہ بھی دینا پڑتا ہے. غریب ہے تو غریب کے حیثیت سے دے, امیر ہے تو امیر کے حیثیت سے دے, لیکن دینا تو ہر ایک کو ہے, کیونکہ تمہارا رشتہ اللہ سے ہے. جب تک تم دو گے نہیں, جب تک اس وقت تک تمہارا رشتہ ثابت نہیں ہوگا. اس لیے خرچ کا نام ہے اسلام میں صدقہ. صدقہ صدقہ کے معنی سچائی کا ثبوت, صدقن بولے تو سچائی. کوئی آدمی ایمان والا ہے تو اس کے ایمان کی سچائی کیا ہے, چندہ دینا بتاتا ہے, خرچ بتاتا ہے کہ یہ ایمان ہے اس کے اندر. تو اس کی تربیت ہر آدمی دیتا تھا, جس طرح غریب آدمی بھی اپنے بچوں کو پالتا نا, جب بچے میرے ہیں, بیوی میری ہے, تو جتنی آمدنی ہے اس میں پالنا ہے. ایک روٹی مل گئی تو آدھی روٹی بیوی کو کھلا کے آدھی خود کھانا ہے. ایسے ہی اللہ سے ہمارا رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ ہے، اس رشتے کو بھی پالنا پڑتا ہے، اس رشتے کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے، جتنی آمدنی ہے اسی میں سے اللہ کے لیے نکالنا. حضور کے زمانے میں چندے کا اعلان ہوتا تھا، سب دیتے تھے، سب حصہ لیتے تھے. کتنے لوگ ایسے تھے کہ چندے کا اعلان ہونے کے بعد دن کی مزدوری اپنے گھر کے لیے کرنے کے بعد دو دن، تین دن، پانچ دن راتوں میں مزدوری کرتے تھے، کھیتوں میں پانی دیتے تھے، راتوں میں مزدوری کر کے پیسہ جمع کر کے لا کے دیتے تھے. غریب تھے، آخری حد تک غریب تھے، مگر لا کے دیتے تھے. اس لیے کہ جانتے تھے کہ بندگی کا تقاضا ہے، بندے ہیں تو اس رشتے سے خرچ کرنا ضروری ہے. تو بھول گئے ہم لوگ، ہر مسلمان کو خرچ کرنا ہے. جس طرح روزانہ ہم غذا کھاتے ہیں ہماری روح کو، اسی طرح صدقہ خیرات کی غذا چاہیے. روح پاک ہوتی ہے صدقہ و خیرات سے، روح کی لطافت بڑھ جاتی ہے. اللہ کی صفت ہے یہ دینا، جب دینے والا بنتا ہے تو اللہ کی صفت آتی ہے اپنے اندر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس کی تربیت ہوتی تھی. میرا جو وطن ہے کروٹلا، جو میں فارغ ہو کے وہاں گیا تو وہاں کی جامع مسجد میں لوگوں کا ٹاؤن ایریا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں دین پہ بھی خرچ کرتے کیا معلوم نہیں تھا. تو وہاں کے مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ 500 روپے تھی، تو مہینہ گزر جاتا تھا 500 روپے جمع ہونا مشکل تھا. اس لیے کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ دین کے لیے بھی خرچ کیا جاتا ہے کیا، تربیت نہیں تھی. پھر جب وہاں مجلسیں شروع ہوئی، بیانات شروع ہوئے، مسجد کے اندر ہی لوگوں کو بتایا گیا، تو آہستہ آہستہ ماحول بنا کے ابھی خالی عورتوں کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں لاکھوں کا چندہ ہوتا ہے. گاؤں کی عورتیں، مالدار گھرانوں کی عورتیں نہیں، اپنی چین نکال کے دے دیتی ہیں عورتیں، کان میں کی سونے کی بالیاں نکال کے دے دیتی ہیں عورتیں. جہاں 500 چندہ نہیں ہوتا تھا اب لاکھوں کا چندہ ہوتا ہے کوئی تقاضا ہے، اور ہر مجلس میں چندہ ہوتا ہے. تو دیتے رہنے سے عادت بنتی ہے. ایسی مجلسیں امت میں ہونا چاہیے جہاں ذہن بنا بنا کے دینے کا ماحول بنایا جائے، ورنہ صدقہ نہیں آئے گا، کنجوس ہی رہیں گے. اتنا ہی معلوم ہے اپنے پیٹ پہ خرچ کرنا. تو میرے بھائی، رمضان کی تربیت جنت کی تربیت میں خرچہ کرنا ضروری ہے، دین کے لیے خرچہ کرنا ضروری ہے. ایک تقاضا بھی آیا جو میں نے موضوع آج رکھا، اس کی وجہ ہوئی کہ گزشتہ گزشتہ جمعۃ الوداع کے دن ہی دارالعلوم حیدرآباد، جو حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا ہے، اس کی یہاں بات ہوئی تھی. گزشتہ بھی وہ لوگ آئے تھے وہاں کے کچھ ذمہ دار، لیکن وہ ہمارا بیان ہی اتنا دوسرا لمبا ہو گیا کہ میں بول ہی نہیں سکا، صرف چند جملے میں نے عرض کیے. اور چونکہ رمضان بھی شروع شروع تھا، ابھی لوگوں کے اوپر نیکی کا غلبہ نہیں ہوا تھا، تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ذرا جلدی آ گئے، ابھی ہماری بیٹری چارج نہیں ہوئی، ابھی دینے کا ماحول نہیں بنا، آپ لوگ ذرا جلدی آ گئے. تو وہی دارالعلوم حیدرآباد والے اب پھر آئے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑا ادارہ ہے صاحب. یہ جو مدرسے ہیں نا، دینی مدرسے، یہ اس زمانے میں قلعے ہیں، قلعے اسلام کے. اب اس میں جو جھوٹے مدرسے ہیں، خالی کاروبار جینے کے واسطے چلا رہے ہیں، وہ تو بہت ہی گرا ہوا کردار ادا کرتے ہیں، وہ تو ایک داغ ہے مدرسوں کے نام پہ. لیکن جو سچے مدرسے ہیں وہ اس امت کی طاقت ہے، وہ دین کے قلعے ہیں، وہاں فوج تیار ہوتی ہے دین کی. وہ نہیں ہوتا تھا. اگر دینی مدرسہ نہیں ہوتا تو میں کہاں سے آتا تھا آپ کے سامنے؟ میں یتیم تھا، مدرسوں نے مجھے پال کے بڑا کیا، پڑھا کے بڑا کیا، تب آپ کے سامنے دین کی بات. ایسے لاکھوں نکلتے رہتے ہیں، انہیں مدرسوں سے نکلتے ہیں، امت کو جگاتے رہتے ہیں. یہ مدرسوں سے نکلنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو زندگی بھر کے وقف کارکن ہوتے ہیں اور کچھ کام ہی نہیں کرتے ہیں. زندگی بھر کسی گاؤں میں گئے، قرآن پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، مدرسہ قائم کر کے دیہات سے بچوں کو لا کے ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں. آج کے ایسے زمانے میں جب آدمی اپنے 3-4 بچوں میں پریشان ہے، فیملی پلاننگ کرا رہا ہے، اپنے 2-4 بچوں کے لیے پریشان ہوئے، یہ مدرسے سے نکلنے والے جا کے مدرسے کھول کے 50-50 بچوں کو پالتے ہیں، 100-100 بچوں کو یہاں سے وہاں سے جمع کر کے پالتے ہیں. ان کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہوتا مگر 50 کو پال رہے ہیں. یہ مدرسوں سے نکلنے والے لوٹے پیٹے دیکھنے میں معمولی نظر آنے والے، یہی اس زمانے میں دین کی بنیاد ہے، دین کس کا بیس ہے یہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ مدرسوں کو کچھ مت بولو، اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو ہندوستان بھی اسپین بن جاتا ہوگا، جہاں اسلام ختم ہو گیا. تو یہ مدرسوں کی اہمیت کو ہم جانیں، ذرا مدرسوں کو قریب سے دیکھیں، یہ سمجھ کے چورا رہتے بلکہ سب کو آپ چھوڑ دیے تو کیسا ہوں گے تھوڑے آدمی، لیکن یہ اصل کام تو یہی ہے. تو علماء اس سے جو تیار ہوتے ہیں وہ ہر لائن سے امت کی خدمت کرتے ہیں. اور مدرسوں کا تعاون کرنا، ایک ساتھ غریب کا بھی تعاون کرنا ہے، دین کا بھی تعاون کرنا ہے. اس لیے کہ مدرسے میں اکثر غریب طلبہ کو لایا جاتا ہے، جن کو اگر چھوڑا جاتا تو وہ بھکاری بن جاتے یا ضائع ہو جاتے، ان کو لے کے مدرسے والے ہیرا بناتے ہیں. تو مدرسوں میں تعاون کرنے سے غریبوں کی خدمت کا جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور اسلام کی خدمت کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے. اب آج جو آپ کے سامنے اپیل ہے وہی دارالعلوم حیدرآباد، جو حیدرآباد کے اندر ایک بڑا جامعہ ہے، بلکہ ہمارے دکن کے لیے فخر کی بات ہے. کتنے بڑے ایریے پر ہے، کیسی عمارتیں ہیں، کیسے انتظامات ہیں. جو کام پہلے حکومتوں کے کرنے کے تھے، آج اللہ کے بندے محنت سے حکومتوں والا کام عام آدمی کر رہا ہے. اتنے بڑے بڑے ادارے، اتنا بڑا بڑا خرچ، اور پھر مولانا عاقل رحمت اللہ علیہ کا امت پہ بڑا حق ہے حیدرآباد پر، دکن والوں پہ. پوری زندگی انہوں نے قربان کر دی، 60 سال تک روزانہ رات میں کسی نہ کسی شہر میں جانا، بیان کرنا، واپس ہونے تک صبح ہوتی تھی. پوری زندگی ایسی گزری. پوری ریاست کو انہوں نے دینی ایک ماحول عطا فرمایا. آج کل کے مزاج کے حساب سے وہ بھی حیدرآباد کا جو مزاج ہے، لطیفوں کا مزاج ہے حیدرآباد کا، سینس آف ہیومر بہت زیادہ ہے یہاں پہ، کسی شہر میں نہیں. تو یہاں والوں کو سمجھانے کے واسطے بہت مہارت چاہیے، اللہ نے وہ مہارت ان کو دی تھی. تو زندگی انہوں نے لگائی، اور پھر ایک امانت ہم کو دے کے گئے، ایک بہترین ادارہ بہت بڑے پیمانے پر. خالی تخصصات میں 450 طلبہ وہاں سے نکلتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرنے والے 450 طلبہ نکلتے ہیں. اور گزشتہ سال کا خرچ ہے، اس سال تو میں پوچھ نہیں سکا، 1,20,00,000 خرچ ہے. اور جہاں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں استاد بہت ذہین ہے، فلاں دیوبند کے استاد بہت ماہر ہیں، فلاں صاحب، وہاں پہنچ جاتے ہیں یہاں کے لوگ. بڑے بڑے علماء کو چن کے لا کے رکھتے اپنے پاس تاکہ تعلیم اچھی ہو. پورے ہندوستان میں نظر رہتی، جہاں کوئی اچھا عالم ملا لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہر سال 150 علماء یہاں سے نکلتے ہیں، 150 سے زیادہ. اب ایک عالم کتنی بڑی دولت ہے آپ سمجھو، اللہ اگر اس سے دین کا کام لے تو. تو یہ ادارے ہماری اصل دولت ہے. وہ جو ہمارا گھر ہے وہی گھر نہیں ہے، یہ مسجد ہم سب کا گھر ہے. وہ اپنا جو گھر ہے وہ تو ایک کا گھر ہے، یہ مسجد سب کا گھر ہے. یہ مدرسے ہم سب کا خرچہ ہے، ہم سب کا، ہم سے یہ ادارے ہیں. کوئی حکومت تو دینے والی نہیں، حکومت تو قدم قدم پہ روکنے والی ہے، اٹکا دینے والی ہے. اور جیسے جیسے حالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مدارس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، حکومت تو روکے گی کام. ان کو اپنے خونے دن سے اس چراغ کو جلانا ہمارا کام ہے آگے بڑھ کے. تو مدارس کے خرچے کو اپنا خرچ سمجھیں. اب آپ لوگوں کو جو چندہ دینا ہے وہ کوئی بھکاری کو یا دو ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے نہیں دینا ہے، 120 کروڑ کی بھرنتی کے لیے دینا ہے، پاوجائی کے لیے دینا ہے. اس کے واسطے 100-200 کے نوٹ کام نہیں آتے، اور آپ پہلے سے تیار نہیں ہیں، جیب میں نہیں لے کے آئے ہیں، جاؤ گھر جائیے، آئیے بڑے خرچے کیجیے صاحب، بڑے خرچے کیجیے. اللہ نے بہت دیا آپ کا، یہ علاقہ تو کوئی غریبوں کا علاقہ نہیں ہے، کھاتے پیتے لوگوں کا علاقہ ہے. تو اللہ کو اتنا دیجئے کہ آپ کی عزت اللہ کے پاس رہ جائے. اور پھر اللہ سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ دینا ہے. اتنا زیادہ لینا ہے تو زیادہ دو، طریقہ ہی وہ ہے. تو اب اس سال بھی مدرسے کی پوزیشن ایسی ہے کہ ابھی بھی کئی ماہ کی تنخواہ دینا باقی ہے. اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنے بڑے شہر میں ہے، اب بھی تنخواہ دینا باقی ہے، اخراجات باقی ہے. تو پھر ہم کس واسطے، ہم کس مرض کی دوا ہے؟ اور وہ جو نوٹ بندی ہوئی تھی بیچ میں، اس سے پورے مدرسے مار کھا گئے، لوگ ایسے ہیبت کھا گئے کہ مدرسوں کو چندہ دینے والے پورے بند ہو گئے، کتنے لوگ. تو اب تو اس کا اثر ختم ہو گیا، اب تو ہوش میں آنا چاہیے. ہمارے ادارے ہیں کہ نوٹ بندی کی وجہ سے گھر میں کھانا بند ہو گیا کیا؟ کھا تو رہے ہیں سب کچھ، یہ مدرسوں کے چندے کیوں بند ہو گئے؟ اتنا کیا ہیبت ہے؟ تو یہ نوٹ بندی کی وجہ سے بھی بہت بڑا اثر پڑ گیا ہے ادارے پر. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا آج دل کیجیے آپ. ہمارے گاؤں کی غریب عورتیں جب زیور دے سکتی ہیں تو آپ لوگ کیا نہیں دے سکتے؟ بولو، ان کے پاس خرچے کے لیے پیسہ بھی نہیں رہتا، وہ عورتوں کے پاس، وہ جمع کے لاتے ہیں. وہ عورتیں دے رہی ہیں تو آپ تو آپ کے جیب میں پیسے، آپ کے بینک بیلنس میں پیسے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسا دیجئے کہ خوش ہو جائے، اور آپ کے ذہن میں پہلے سے پلاننگ ہوں گے یہ پیسے سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کو آپ بریک کر کے دیجئے تب معلوم ہوگا کہ یہ بندہ ہے. بڑی رقم دیجئے صاحب، سوچیے ایک استاذ کا سال بھر کا خرچہ میں دے دوں گا، ایسا سوچیے نا، کم سے کم ایک طالب علم کا سال بھر کا خرچ دے دوں گا، تب جا کے کام بنتا ہے. بڑی نیتوں کی ضرورت ہے. ابھی جو رمضان جا رہا ہے نا، آپ کے دل میں واقعی رمضان جانے کا غم ہے تو ذرا جاتے ہوئے رمضان کو لوٹ لیجئے. اللہ کو معلوم نہیں کون سی ادا پسند آ جائے. ابھی رمضان جا رہا ہے، رمضان پر کچھ نہیں کر سکے، اب تو کچھ مارو تیر مارو، کوئی کارنامہ کرو. بڑی رقمیں دیجئے، بڑی رقمیں دیجئے، اس لیے کہ آپ بڑی رقم دینے کے مستحق ہیں، اور پھر بڑا فیض آپ کو ملے گا. اور یہی ادارہ نہیں، جو ادارے بھی آپ کو اور بھی معلوم ہیں قریب سے، ان کی بھی مدد کیجیے. تو اس زمانے کا ہمارے ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کا بہت بڑا نظام ہے یہ، اس میں ہم سب کو حصہ لینا ہے. بہرحال اگر ہمارے سینے میں دل ہے، پتھر کی سل نہیں ہے، تو آج وقت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوئی ادا دکھائیں. ایک صحابی تو ایسا لے کے آئے پورے پیسے جمع کر کے کہ چل نہیں سک رہے تھے، جب حضور نے اعلان کیا مسجد میں گھر جا کے، ایسا لے کے آئے کہ چل نہیں سک رہے تھے، اتنے پیسے لے کے آئے، ان کے پاس سکے ہی تھے، اتنے پیسے لے کے آئے کہ بوجھ سے چل نہیں پا رہے تھے، لا کے دیا. غریب سے جو ہو سکتا تھا وہ بھی جا کے اٹھا کے، ایک مٹھی بھر کھجور لا کے دیے. تو حضور نے فرمایا یہ تو یہ ڈھیروں کے اوپر بھاری ہے، یہ اخلاص کا پیسہ ہے. حضور نے وہ پورے کھجوروں کو ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا کہ اس سے پورے ڈھیر میں برکت آئے گی. تو امیر غریب نہیں سوچنا، اللہ ہمارے ہیں، ہمارا کام ہے دینا ہے. غریب آدھی روٹی دے، امیر اپنے حساب سے دے. تو مدرسے کے جو ذمہ داران آئے ہوئے ہیں اور سفیر آئے ہوئے ہیں، شاید آپ کو ملیں گے، ذرا وہ مدرسے والے بولو یہ دارالعلوم حیدرآباد کے سفیر ہیں بلکہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اور لوگ بھی ہوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس سے اتنا تعاون کیجئے، اتنا تعاون کیجئے کہ مدرسے کا کوئی بڑا کام نکل جائے، کوئی بڑا کام نکل جائے. اللہ تعالی ہمارا دل کھولے، ہمیں آخرت کی جائیداد کمانے کا شوق عطا فرمائے. اور بقیہ رمضان میرے دوستوں بہت اب قیمتی ہے، اب بھی ماشاءاللہ 10% ہے ابھی رمضان، ابھی تقریباً 10% رمضان ہے، اور آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اور جوش میں لیتی ہے. جدائی کے وقت میں جب بیٹی بچے جا رہے نا، تو گھر والا بھی بہت مہربان ہوتا ہے، اللہ بھی بہت مہربان ہوتے ہیں. اس لیے آخری وقتوں میں ہم سستی نہ کریں. بعض وقت کیا ہوتا ہے، شب قدر کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے، ویسا نہیں ہونا ہے. اب تو بالکل ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے کہ جنت لے لیں. اب جنت میں ہمارے بیچ میں 3 ہی دن باقی ہے، جنت میں چھلانگ لگانے کے لیے 3 ہی دن ہے. 3 دن بھی اگر زور کی چھلانگ لگائیں گے تو جنت میں پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بقیہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.